أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. اے پیغمبر، آپ کہہ دیں کہ اہل کتاب آؤ ایک منصفانہ کلمے پر اتفاق کر لیں کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں، آپس میں ایک دوسرے کو خدائی کا درجہ نہ دیں، اور اس کے بعد بھی یہ لوگ منہ موڑیں تو کہہ دیجئے کہ تم لوگ بھی گواہ رہنا کہ ہم لوگ حقیقی مسلمان اور اطاعت گزار ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی آج کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص خدا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمانوں کا احترام کرے. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مومن شریف اور محترم ہوتا ہے جبکہ فاسق دھوکے باز اور ذلیل ہوتا ہے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حسین مسگری. پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مومن سخت حالات میں باوقار، بلا کے وقت صابر، رفاہ و آرائش کے وقت شکر گزار اور رزق الہی پر قانع رہتا ہے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تمہیں کوئی دعوت دے تو اسے ضرور قبول کرو، اور اگر تمہارے ساتھ کوئی نیکی کرے تو اس کی تلافی کرو، اور اگر اس کو کچھ نہ دے سکو تو اس کے لیے خوب دعا کرو. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں. ہماری صبح کی نشریات عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، پھر آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد پروگرام
رمضان المبارک کی مناسبت سے خصوصی پروگرام رمضان ماہ غفران
پیش کیا جائے گا، اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام صبح امید، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بندہ مومن اپنے دشمن پر ظلم و ستم نہیں کرتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا، حسد نہیں کرتا، اور کسی کو تانا بھی نہیں دیتا۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص خدا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ مسلمانوں کو خوف زدہ نہیں کرتا۔ تو سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ پوری دنیا میں صہیونی سفارتی عملے پر ایران کے انتقامی حملے کی وحشت پشیمان کر دینے والا انتقام لیا جائے گا، سپاہ پاسداران کا اعلان۔ صہیونی حکومت غزہ پر 6 مہینے سے جاری حملوں میں اپنا کوئی بھی ہدف حاصل نہیں کر سکی، صہیونی میڈیا کا اعتراف۔ دہلی کے وزیر اعلی اور عام آدمی پارٹی کے کنوینر کیجریوال کی گرفتاری کے خلاف احتجاج۔ اور پوری ایران سے گیس لینے کے لیے پائپ لائن بچھانے کے پروجیکٹ کا دوبارہ سروے کرایا جا رہا ہے، پاکستانی میڈیا کی رپورٹ۔ اور لیجیے اب خبریں تفصیل سے، ملاحظہ فرمائیے۔ ایران کے انتقام کے خوف نے پوری دنیا میں صہیونی سفارتکاروں کی نیند اڑا دی ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کو پشیمان کر دینے والی سزا دینا ایران کی پوری قوم کا مطالبہ ہے، جو یقیناً پورا ہوگا۔ رپورٹوں کے مطابق پوری دنیا میں اسرائیلی سفارتکاروں پر ایران کے انتقام کی خوف و وحشت چھائی ہوئی ہے۔ صہیونی سفارتکار کہتے ہیں کہ حالات بہت خوفناک ہو گئے ہیں اور وہ نہیں جانتے کہ یہ حالت کہاں پہنچ کر ختم ہوگی۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ دنیا میں صہیونی حکومت کے 28 سفارتی مراکز اور نمائندہ دفاتر بند ہو چکے ہیں، اور یہ فیصلہ اسرائیلی وزارت خارجہ نے شاباگ کے مشورے پر کیا ہے۔ صہیونی حکومت کی وزارت خارجہ نے شاباگ کے ساتھ ہم آہنگی سے دنیا میں اپنے مذکورہ سفارتی مراکز کو بند کرنے کا فیصلہ دمشق میں ایران کے سفارت خانے پر حملے کی جوابی کاروائیوں کے حوالے سے ملنے والے سیکورٹی الرٹ کی بنیاد پر کیا ہے۔ صہیونی سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ جنگ غزہ شروع ہونے کے بعد ان کے لواحقین کی نقل و حرکت محدود ہو گئی تھی، لیکن اب صورتحال بحرانی ہو گئی ہے۔ اسی کے ساتھ صہیونی حکومت کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ خطرات بڑھ جانے کے سبب ہم بعض ملکوں سے اپنے سفارتکاروں کو واپس بلانے پر مجبور ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کو پشیمان کر دینے والی سزا دینا ایران کی پوری قوم کا مطالبہ ہے، جو یقیناً پورا ہوگا۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے اپنے بیان میں عوام کو یقین دہانی کرائی ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کو ایسی سزا دی جائے گی جو اس کو اس کے کیے پر پشیمان کر دے گی۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے اپنے بیان میں یوم القدس کی ریلیوں اور اسی طرح شہید جنرل محمد رضا زاہدی اور شہید جنرل محمد ہادی حاج رحیمی اور ان کے رفقائے مجاہدت کے جنازے میں عوام کی بھرپور شرکت کی قدردانی کرتے ہوئے کہا ہے کہ یوم القدس کے جلوسوں اور ریلیوں میں دنیا کے دیگر ملکوں کے مسلمان اور غیر مسلم عوام نے بھی رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اپنی بے مثال شرکت سے صہیونی حکومت کے خلاف مجاہدت کی تاریخ میں طوفان الاحرار کا مبارک اور پرشکوہ جلوہ پیش کیا، جس نے غزہ کے مظلوم عوام اور استقامتی محاذ کی حقانیت کے ساتھ ہی یہ ثابت کر دیا کہ مسئلہ فلسطین صرف عالم اسلام کا ہی نہیں بلکہ بیدار ہو جانے والی غیر مسلم دنیا کا بھی اولین مسئلہ ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم ایران کے سربلند انقلابی عوام کو یقین دلاتے ہیں کہ سپاہ پاسداران میں فرزندان قوم فضل خدا سے غاصب صہیونی حکومت اور اس کے حامیوں کو دمشق میں انجام دیے گئے ان کے بزدلانہ دہشت گردانہ حملے کی پشیمان کر دینے والی سزا دینے کا ملی مطالبہ پورا کریں گے۔ غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے غزہ کے جنوبی علاقوں اور شہر خان یونس پر شدید بمباری کی ہے۔ غزہ پر صہیونی فوج کے حملے 184 دن بھی جاری رہے۔ غاصب صہیونی فوج کے ڈرون طیاروں نے نصیرات کیمپ کی فضا میں پروازیں کی، جبکہ صہیونی فوج نے نصیرات کیمپ کے شمال میں المغرابہ علاقے پر گولہ باری کی۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ نصیرات کیمپ کے شمال میں واقع زہرا نامی قصبے پر بمباری اور گولہ باری میں کم سے کم 4 افراد شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے جنوبی غزہ کے علاقے المواسی پر بھی حملے کیے ہیں۔ صہیونی جنگی طیاروں نے مشرقی خان یونس میں الزنا اور بنی سہیلا کے علاقوں پر بھی بمباری کی اور غزہ کے جنوبی علاقوں اور شہر خان یونس کے مغربی علاقوں کو جارحیت کا نشانہ بنایا۔ فلسطین کے اعداد و شمار کے مرکز نے ایک رپورٹ میں اعلان کیا ہے کہ غزہ میں غاصب صہیونی حکومت کے جار فوج کے ہاتھوں ہر گھنٹے 4 بچے شہید ہو رہے ہیں۔ الجزیرہ کے حوالے سے ارنا کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کے اعداد و شمار کے مرکز نے ایک بیان میں کہا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 کو صہیونی حکومت کے خلاف شروع ہونے والے طوفان الاقصی آپریشن کے بعد سے اب تک صہیونی جارحیت میں شہید ہونے والے 33,000 فلسطینیوں میں تقریباً 14,350 بچے شامل ہیں، جو شہداء کی مجموعی تعداد کے 44% پر مشتمل ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ غزہ میں 43,000 سے زائد ایسے فلسطینی بچے بھی ہیں جو اپنے ماں باپ یا ماں یا باپ میں سے کسی ایک سے محروم ہو چکے ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ لاپتہ ہونے والے فلسطینیوں میں 70% عورتیں اور بچے شامل ہیں، جبکہ لاپتہ ہونے والوں کی تعداد بھی 7,000 ہے۔ غاصب صہیونی حکومت غزہ پر 6 مہینے سے جاری وحشیانہ حملوں میں کوئی بھی ہدف حاصل نہیں کر سکی ہے۔ صہیونی میڈیا نے غزہ میں فلسطینی مجاہدین کے مقابلے میں غاصب صہیونی حکومت کی ناتوانی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ غزہ کے خلاف 6 مہینے سے جاری جنگ کے باوجود تل ابیب حکام کو اپنا کوئی بھی ہدف حاصل نہیں ہو سکا ہے۔ صہیونی میڈیا نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ صہیونی قیدیوں کی حماس کے ہاتھوں سے رہائی اور ان کی واپسی اور حماس کو نابود کرنا صہیونی حکام کا غزہ کے خلاف جارحیت کا اہم مقصد تھا، تاہم 6 ماہ کی جنگ کے دوران نہ ہی صہیونی حکام اپنے قیدیوں کو حماس کے ہاتھوں سے رہائی دلا سکے اور نہ ہی حماس کو شکست دے سکے۔ صہیونی میڈیا نے اعتراف کیا ہے کہ 1,500 صہیونی ہلاک اور 1,20,000 بے گھر ہوئے ہیں اور لاکھوں رزرو فوجیوں، کسانوں اور امپلائرز کو نقصان پہنچا ہے۔ صہیونی حکومت کے ذرائع ابلاغ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اس حکومت کو اپنے راستے پر نظر ثانی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ حکومت ان تمام اہداف سے دور ہے جو اس نے اپنے لیے شروع میں طے کیے تھے۔ دہلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال کی گرفتاری کے خلاف ہندوستان میں مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ موصولہ خبروں کے مطابق عام آدمی پارٹی کے قومی کنوینر اروند کیجریوال کی گرفتاری کے خلاف عام آدمی پارٹی کے رہنماؤں اور کارکنوں نے پنجاب میں 1 روزہ بھوک ہڑتال کی ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ ریاست پنجاب کے عام آدمی پارٹی کے اراکین اسمبلی نے بھی 1 دن کی علامتی بھوک ہڑتال کی ہے، جس میں ریاست کے وزیر اعلی بھگوان سنگھ مان سنگھ نے بھی شرکت کی۔ واضح ہے کہ 31 مارچ کو دہلی کے وزیر اعلی کیجریوال کی گرفتاری کے خلاف دہلی کے تاریخی رام لیلا میدان میں گزشتہ اتوار کو انڈیا اتحاد کی جانب سے بھی مہا ریلی کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اسلام آباد حکومت نے ایران کی سرحد تک 80 کلومیٹر گیس پائپ لائن بچھانے کے پروجیکٹ کے دوبارہ سروے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ میں پاکستان کی وزارت پیٹرولیم کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ایران کی سرحد تک گیس پائپ لائن بچھانے کا سروے کافی پرانا ہو چکا ہے، لہذا اس کا دوبارہ سروے کرانے کا فیصلہ کیا گیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ حکومت پاکستان نے سروے کی توثیق کر دی ہے اور اس حوالے سے ابتدائی کام شروع کر دیا ہے۔
اس رپورٹ کے مطابق پاکستان کی وزارت پیٹرولیم نے بتایا ہے کہ اس گیس پائپ لائن پروجیکٹ کے سروے اور انجینئرنگ ڈیزائن کے لیے کنسلٹنٹس کی خدمات حاصل کی جائیں گی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی وزارت پیٹرولیم کا کہنا ہے کہ ہم 18 ارب ڈالر کے ممکنہ جرمانے سے بچنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں۔ لبنان کی سرزمین سے شام کے مقبوضہ جولان کے علاقے پر دسیوں میزائل فائر کیے گئے۔ خبری ذرائع کے مطابق لبنان کی سرزمین سے مقبوضہ جولان کے علاقے میں سینی حکومت کے فوجی اڈے پر دسیوں میزائل فائر کیے گئے ہیں۔ المیادین کے نامہ نگار نے کہا کہ یہ حملے 2 مرحلے میں انجام پائے ہیں۔ خبری ذرائع نے مقبوضہ جولان میں خطرے کے سائرن بجنے کی بھی خبر دی ہے۔ بعض خبری ذرائع کے مطابق مقبوضہ جولان پر 40 میزائل فائر کیے گئے ہیں۔ بعض ذرائع ابلاغ نے شام کے مقبوضہ جولان کے علاقے میں سینی حکومت کے ٹھکانوں پر ڈرون حملوں کی خبر دی تھی۔ تل ابیب میں فائرنگ کے ایک واقعے میں کم سے کم 3 سینی زخمی ہو گئے۔ تل ابیب میں سینی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ فائرنگ کا یہ واقعہ روٹی کی ایک دکان پر پیش آیا جس میں کم سے کم 3 افراد زخمی ہو گئے۔ سینی پولیس نے فائرنگ کے اس واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ ابھی تل ابیب میں فائرنگ کے پیش آنے والے اس واقعے کی وجہ کا اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
وصل اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا وصل اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا محمد احمد و محمود ویرا خالقش بستود محمد احمد و محمود ویرا خالقش بستود کزو شد بود ہر موجود ازو شد دیدہ بینا کزو شد بود ہر موجود ازو شد دیدہ بینا وصل اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا
اب سماعت فرمائیے پروگرام
رمضان المبارک کی مناسبت سے خصوصی پروگرام رمضان ماہ غفران۔
رمضان
ماه غفران
رمضان رمضان يا شهر الغفران رمضان رمضان يا شهر الغفران.
سامعین، ماہ رمضان مبارک کی مناسبت سے سلسلہ وار خصوصی پروگرام رمضان ماہ غفران لے کر حاضر خدمت ہیں. طہٰ شمیم اور ناہید انوری کا سلام قبول کیجیے. ہمیں امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا.
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے. ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے. سمجھنا ہے جو کچھ اس میں لکھا ہے، اس کو سمجھنا ہے. کردار کو بھی ہم نے پھر ہم نے پرکھنا ہے. بھٹکے ہوئے لوگوں کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہم نے سمجھانا ہے. وظیفہ ہے، بخشش کا سامان ہے. جو حکم دیا اس نے، جو حکم دیا اس نے، ہم نے وہ نبھانا ہے. قرآن پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے.
سامعین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز ماہ رمضان المبارک کے 28ویں دن کی دعا کے ساتھ کرتے ہیں.
اللہم صل علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم وفر حظي فيه من النوافل، وأكرمني فيه بإحضار المسائل، وقرب فيه وسيلتي إليك من بين الوصام، يوما لا يشغله الحاح الملحين، يوما لا يشغله الحاح الملحين، برحمتك يا أرحم الراحمين.
خدایا آج کے دن نوافل کی انجام دہی کے ذریعے میرے اجر و ثواب میں اضافہ کر دے، اور مجھ کو دینی فرائض سے آگہی اور آمادگی کے ذریعے عزت و بزرگی عطا فرما، اور مختلف وسائل کے درمیان تجھ سے قریب ہونے کے جو آسان ترین وسائل ہیں ان کے وسیلے سے مجھ کو اپنے قریب کر لے۔ اے وہ کہ اصرار کرنے والوں کا اصرار جس کو مصروف اور مشغول کر کے اپنے اندر الجھاتا نہیں ہے۔
یا جبار یا غفار یا مولانا یا ستار بنا بالہادی نبی من یدعوک بانکسار ربنا تب علينا واعف عما جانينا بالمصطفى هدينا سلمنا من كل عار واختم لنا يا عظيم بالصلاة والتسليم على ذي القلب السليم ما شاد طير الهزار يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار۔
سامعین، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے رہائی کا عشرہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پہلے عشرے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر رحمت اور الطاف الہی کا نزول رہتا ہے، اور ماہ مبارک رمضان کے دوسرے عشرے میں توبہ و استغفار اور گناہوں سے بخشش کا راستہ ہموار ہوتا ہے، اور رمضان مبارک کے آخری عشرے میں بندوں کو جہنم سے رہائی کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ درحقیقت ماہ رمضان اللہ کے بندوں کے لیے ایک ایسا موقع ہے کہ جس کے ذریعے انسان اپنے آپ کو خدا سے نزدیک کرنے کے لیے قدم آگے بڑھاتا ہے۔
جی ہاں ناظرین، پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ نیک کاموں میں سبقت حاصل کرنا مومنوں اور قرب الہی کی نشانیوں میں سے ایک ہے، اور ہماری بھی ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ کاش ہم بھی قرب الہی حاصل کرنے والے بندوں میں شامل رہیں۔ لیکن صرف خواہش کرنا کافی نہیں ہے، ہمیں جلد از جلد کچھ کرنا چاہیے جس کا ہم نے خواب دیکھا ہے۔ ایک نیک عمل جو ہمیشہ کیا جا سکتا ہے اور اسے رمضان کے مقدس مہینے میں کرنے کی انتہائی سفارش کی جاتی ہے، غریبوں اور مسکینوں کی داد رسی ہے۔ قرآن مجید کی متعدد آیات میں لوگوں کو انفاق سے کام کرنے اور لوگوں کی داد رسی کرنے کی تائید کی گئی ہے۔ خداوند متعال سورہ مبارک بقرہ کی آیت نمبر 177 میں ارشاد فرماتا ہے، نیکی یہ نہیں ہے کہ اپنا رخ مشرق اور مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی اس شخص کا حصہ ہے جو اللہ اور آخرت، ملائکہ اور کتاب پر ایمان لے آئے اور محبت خدا میں قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، غربت زدہ مسافروں، سوال کرنے والوں اور غلاموں کی آزادی کے لیے مال دے اور نماز قائم کرے اور زکات ادا کرے اور جو بھی عہد کرے اسے پورا کرے، اور فخر و فاقہ میں اور پریشانیوں اور بیماریوں میں اور میدان جنگ کے حالات میں صبر کرنے والے ہوں، تو یہی لوگ اپنے دعوی ایمان و احسان میں سچے ہیں، اور یہی صاحبان تقویٰ اور پرہیزگار ہیں۔
اس آیت میں خدا نے ایمان اور عمل صالح کو ایک ساتھ نیکی اور احسان کے طور پر متعارف کرایا ہے، اور فرمایا ہے کہ نیکی اور احسان کا پہلا قدم خدا اور اس کی کتاب اور رسول پر ایمان اور قیامت کے دن کی صداقت پر ایمان ہے۔ نیکی و احسان پر ایمان لانے کے بعد خدا کی خاطر اپنے مال میں سے جو عزیز ہو وہ اپنے رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور غریب مسافر لوگوں کو دو، اور غلاموں کو آزاد کرو۔ نیکی کا تیسرا مرحلہ نماز کی پابندی کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اپنے عہد کی پاسداری کرنا اور مشکلات میں صبر کرنا ہے۔ یہ آیت مومنوں کو دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے کی نصیحت کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمارے تمام نیک اعمال کو قبول کرنے کی شرط سب سے پہلے خدا اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے۔ دوسرا نقطہ جو اس آیت سے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ نماز، روزہ اور زکوٰۃ بھی نیک اعمال ہیں جن کے کرنے میں ہمیں جلدی کرنی چاہیے، لیکن اس جماعت کے اعمال کو قبول کرنے کی شرط جو زیادہ تر حق الہی سے متعلق ہے، ہمیں چاہیے کہ خدا پر ایمان لانے کے بعد خدا کے بندوں کے ساتھ نیک اور احسان مند رہیں۔ در حقیقت حق الہی کے حصول کی شرط لوگوں کے حق کی پاسداری ہے، اور یہ سب کچھ خدا اور اس کے رسول پر سچے ایمان اور یقین پر منحصر ہے۔
استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه.
سورہ مبارک بقرہ کی آیت نمبر 274 میں خداوند متعال وعدہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ اپنے اموال کو راہ خدا میں رات میں دن میں خاموشی سے اور علل اعلان خرچ کرتے ہیں ان کے لیے پیش پروردگار اجر بھی ہے اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ حزن. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، تم ضرورت مندوں کی مدد کو کل پر ڈال دیتے ہو، تم نہیں جانتے کہ کل تمہارے اور اس کے ساتھ کیا ہوگا. ہاں، ہو سکتا ہے کہ کل ہم مدد نہ کرنے کے قابل نہ رہیں یا کوئی اور ضرورت پوری کر دے اور ہم نیکی کرنے کا موقع گنوا دیں. دوسروں کے ساتھ مہربانی کرنا ہمارے لیے واقعی اچھا ہے. خدا ہمیں اس سے کئی گنا زیادہ دے گا جو ہم دنیا اور آخرت میں دوسروں کو دیتے ہیں، اور ہمیں ہمیشہ اور ہر جگہ خدا کی بخشش کی ضرورت ہے. لہٰذا جب ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں تو ہمیں دوسروں پر جتانا نہیں چاہیے. دوسروں کو کچھ دینا یا بخشنا ایک ایسا فضل ہے جو خدا نے ہمیں دیا ہے، جس کے ذریعے ہم خدا کی رحمت حاصل کر سکتے ہیں. اس لیے ہمیں کھلے دل اور خوشی کے ساتھ اس کا استقبال کرنا چاہیے.
سورہ مبارک بقرہ کی آیت نمبر 264 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، ایمان والو اپنے صدقات کو منت گزاری اور اذیت سے برباد نہ کرو، اس شخص کی طرح جو اپنے مال کو دنیا دکھانے کے لیے صرف کرتا ہے اور اس کا ایمان نہ خدا پر ہے اور نہ آخرت پر. اس کی مثال اس صاف چٹان کی ہے جس پر گرد جم گئی ہو کہ تیز بارش کے آتے ہی بالکل صاف ہو جائے. یہ لوگ اپنی کمائی پر بھی اختیار نہیں رکھتے اور اللہ کافروں کی ہدایت بھی نہیں کرتا. اپنی جائیداد کے علاوہ ہم اپنا علم، اپنی عزت اور اپنی جانیں خدا کی راہ میں دے سکتے ہیں. یقین رکھیں کہ ہم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں دیتے ہیں وہ ہرگز کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا جاتا ہے. جان دے کر بھی ہم سے کچھ نہیں جائے گا. ہم فانی زندگی دیتے ہیں اور ایسی زندگی حاصل کرتے ہیں جو لامتناہی ہے.
جی ہاں ناظرین، گزشتہ پروگرام میں رمضان المبارک میں کھانے کے صحیح طریقے سے متعلق نکات پر بحث کرتے ہوئے ہم نے ان کھانوں کا ذکر کیا تھا جو افطار کے وقت کھانے کے لیے بہتر ہیں. آج کے پروگرام میں سحری کے وقت کھائی جانے والی غذا کے حوالے سے گفتگو کریں گے.
يا رب تقبل توبتنا، يا رب واغفر زلتنا، وتعطف ظلم خطيئتنا.
ماہرین غذائیت کا خیال ہے کہ سحری نہ کرنا سر درد کا باعث بنتا ہے. جو لوگ بغیر سحری کھائے روزہ رکھتے ہیں ان میں توانائی کی ضرورت سے زیادہ کمی جسم کو توانائی کے لیے چربی کے ذرائع استعمال کرنے کا باعث بنتی ہے، اور چربی کے غیر متوازن طور پر گلنے کی وجہ سے جسم میں ایسے ہارمونز کا ایک ایسا مجموعہ بدن میں بن جاتا ہے جو منہ میں بدبو، سر درد، پٹھوں میں درد اور انسان کے لیے مختلف پریشانیوں کا باعث بن جاتا ہے. انسان غیر صحت مند محسوس ہوتا ہے. رمضان میں سحری کھانا بہت ہی ضروری ہے. سحری دن کے ایک مکمل کھانے کی مانند کھانی چاہیے. سحری کے کھانے میں تمام غذائی اجناس کو شامل کرنے کی سفارش کی جاتی ہے. سحری نہ کرنا دن میں توانائی کی کمی کا باعث بن سکتا ہے، اور اگر جسم کو توانائی کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس سے انسانی بدن میں چربی کے ذرائع استعمال ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور مختلف غذائی اجزاء کے میٹابولزم نامکمل ہونے کی وجہ سے جسم کا نظام نامتعادل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے روزے دار کے منہ میں بو، سر درد اور کمزوری پیدا ہو جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ سحری نہ کرنے کے دیگر مضر اثرات میں سر درد، پٹھوں میں درد، ہائپوگلیسیمیا یادداشت کی کمی، بے صبرپن اور تھکاوٹ شامل ہے، اس لیے روزہ داروں کو یقینی طور پر سحری کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔
سامن، جسم میں رطوبت کی فراہمی کے لیے پانی کے علاوہ آپ تازہ پھلوں کا رس استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس بات کا بھی جاننا ضروری ہے کہ ان جوسز میں شکر کی مقدار نہایت کم ہونی چاہیے، جبکہ کم نمک اور پانی کے اضافے والی لسی بھی سحری کے وقت پینا مفید ہے، اور اس کے علاوہ مکھن، کم چکنائی والا دودھ اور ہلکے رنگ کی چائے بھی پینا مفید ہے۔ سحری میں بہت زیادہ چائے پینے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ زیادہ چائے پینے سے جسم میں پانی کی کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور پیاس میں اضافے کا خدشہ بھی رہتا ہے۔ سحری میں آپ کو غذائیت سے بھرپور کھانا کھانا چاہیے۔ بلا شبہ کھانے کی مقدار لوگوں کی جسمانی حالت اور عمر پر منحصر ہے، لیکن عام طور پر آپ کو زیادہ مقدار میں خوراک جسم میں داخل نہیں کرنی چاہیے، بلکہ آپ کو غذائیت سے بھرپور کھانا کھانا چاہیے۔ درحقیقت سحری کے کھانے میں مقدار اہم نہیں بلکہ معیار اہم ہے۔ رمضان المبارک میں کھانے کے حوالے سے ایک بات کا خیال یہ رکھنا چاہیے کہ چند پکے ہوئے کھانوں سے پیٹ بھرنے کے بجائے پھل، گرمیوں کی سبزیاں اور صحت بخش مشروبات اور جڑی بوٹیوں والی چائے کا استعمال کرنا چاہیے۔
اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ نقصان دہ مشروبات میں جملہ زیادہ میٹھے اور رنگین مشروبات کے بجائے مختلف جڑی بوٹیوں والی چائے کا استعمال خون، جگر، گردوں کو صاف کرنے اور معدے اور آنتوں کو غیر موزوں مادوں سے دھونے کے لیے بہت مفید ہے۔ ہائی کولیسٹرول، شوگر، بلڈ پریشر اور دیگر امراض میں مبتلا افراد ڈاکٹروں کی تجویز کے مطابق سحری اور افطار کے وقت اپنی تجویز کردہ دوائیں لے سکتے ہیں۔ سحری کے وقت بہترین مشروبات کے طور پر لیمو کا رس اور شہد ہاضمے کو آسان بناتا ہے اور پیاس کو روکتا ہے، اور قدرتی شکر کے ساتھ شہد جسم کو درکار شوگر فراہم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔
سامن، رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں علماء کرام اور بزرگان دین کی سوانح حیات بڑے غور سے سنی جاتی ہے۔ یہ بزرگان دین عزاداری کے مراسم میں شرکت اور ائمہ اطہار علیہ السلام کے روضہائے اقدس پر حاضری دے کر اہل بیت اطہار علیہ السلام سے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ علامہ سید محمد حسین طباطبائی قم المقدس میں رہائش کے دوران ماہ رمضان المبارک میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے روضہ اقدس کی ذریح کا بوسہ دے کر افطار کیا کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ ذکر اور دعا میں مشغول رہا کرتے تھے۔ آپ راستہ چلتے تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے، درس کے دوران بھی ہمیشہ ذکر پروردگار متعال میں مصروف رہتے تھے۔ رمضان المبارک کی راتوں میں آپ صبح تک جاگتے اور تھوڑا مطالعہ کرتے اور باقی وقت نماز اور قرآن اور دعاؤں کی تلاوت میں گزارتے تھے۔
جی ہاں سامعین، علامہ شہید مطہری جب بھی مرحوم علامہ طباطبائی کا نام لیتے تھے تو فرماتے تھے، میری جان ان پر قربان، ایک عالم نے شہید مطہری سے پوچھا، علامہ طباطبائی کے لیے آپ کی تعریف و توقیر کی کیا وجہ ہے؟ شہید مطہری نے جواب دیا، میں نے بہت سے فلسفیوں اور عرفا کو دیکھا ہے، اور علامہ طباطبائی کے لیے میری عزت اس لیے نہیں ہے کہ وہ فلسفی ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ اہل بیت سے والہانہ محبت کرتے ہیں، کیونکہ علامہ طباطبائی رمضان المبارک میں حضرت معصومہ علیہ السلام کے روضہ مبارک پر بوسہ لے کر افطار کیا کرتے تھے، سب سے پہلے وہ گھر سے حرم مقدس تک اپنے بڑھاپے اور راستے کی دوری کے باوجود پیدل روضہ حضرت معصومہ جاتے تھے، روضہ مبارک کو بوسہ دیتے تھے اور پھر گھر جا کر افطار کیا کرتے تھے۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
سامعین، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں پروگرام سے اجازت دیجیے، خدا
خدا حافظ۔
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
تسبیح پڑھے دن رات تیری، اے عرش زمین یہ کون مکان،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
رہے اب کھول خزانوں کے رستے،
اب کھول خزانوں کے رستے،
سینوں کو غم شہ سے بھر دے، دنیا کا کوئی بھی غم نہ ملے،
رب جہاں،
ہر فرش ادا پر اہل ادا کرتے ہیں دعائیں محب کو،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
کنیزانِ زہرا پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
اب تک نہ جنہیں اولاد ملی، اولاد انہیں تو کر دے عطا،
رب جہاں، رب جہاں، رب جہاں،
ان کی دعاؤں میں شامل خود بنت نبی خاتون جنا،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
ہر شر سے رہے محفوظ وہ گھر، عباس کا پرچم ہو جس پر،
عباس کا پرچم ہو جس پر،
جو لوگ سجاتے ہیں رو کر زہرا کے ادا خانے گھر گھر،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
رکھ اپنی پناہوں میں ان کو، کر نظر کرم دے ہیں دو ماں،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
مومن جو کوئی بے جرم خطا ہو قید جفا میں، اے مولا،
ہو قید جفا میں، اے مولا،
دے اس کو رہائی زندہ سے، عابد کی اسیری کا صدقہ،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
رستے میں کسی مومن کے کبھی آئے نہ غموں کا کوہ گرم،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
ہے کون مسیحا تجھ سے بڑا، ہے نام تیرا زخموں کی دوا،
ہے نام تیرا زخموں کی دوا،
مومن نہ کوئی بیمار رہے، بیمار مدینہ کا صدقہ، کربل کے مسافر کے صدقے کر، چشم کرم اے فیض رسا،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
از
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اپنے بچوں کے درمیان عطیہ اور بخشش میں مساوات کا برتاؤ کرو تاکہ ان کے دلوں میں حسد پیدا نہ ہو۔ لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، یہ بات صحیح ہے کہ انسان فطری طور سے حصول نفع کا خواہش مند ہے، لیکن یہ خواہش حدود و قوانین شرع کے اندر ہونی چاہیے۔ اسی طرح اسے اصول آزادی سے ہم آہنگ ہونا چاہیے اور انسانی معاشرہ اس کو درست بھی سمجھتا ہو۔ اگر خدا نے کسی کو کسی نعمت سے نوازا ہے تو کسی دوسرے شخص کو اپنی فطرت، منفعت طلبی اور اپنی حص سے بدخواہی کے تسکین کے پیش نظر اس سے اس نعمت کو چھین لینے کا حق نہیں ہے، بلکہ اس کو چاہیے کہ اپنے حصول آرزو کی خواہش کے لیے عاقلانہ روش اختیار کرے اور جس طرح خدا نے حکم دیا ہے اسی دائرے کے اندر تلاش و جستجو کرے اور بارگاہ الہی میں دعا کرے تاکہ راستے کی مشکلات کو دور کر کے اس کو مقصد تک پہنچا دے۔ اگر حاسد اپنی فکری صلاحیتوں کو نامناسب جگہوں پر صرف نہ کرتا اور خدا پر بھروسہ کر کے اپنے معقول مقاصد میں خرچ کرتا اور راستوں کے خس و خاشاک کو دور کر کے پائے استقلال کو منزل مقصود کے لیے روا رکھتا تو اس کے گھر میں نیک بختی کا سورج چمک کے رہتا۔ ائمہ معصومین علیہ السلام نے اس خطرناک صفت سے ڈرایا ہے۔ اس سلسلے میں فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، دل کا نابینا ہونا اور فضل خدا کا انکار کرنا حسد کی اصل وجہ ہے، اور یہ دونوں کفر کے بازو ہیں۔ اسی حسد کی وجہ سے اولاد آدم حسرت ابدی کے کھنڈر میں گر پڑی اور حاسد اپنے گڑھے میں گر پڑا، جس سے قیامت تک نجات ناممکن ہے۔ حسد کی ایک علت گھر کا برا ماحول بھی ہوا کرتا ہے۔ جو ماں باپ اپنے کسی ایک بچے سے مہر و محبت کرتے ہیں اور دوسرے کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے تو دوسرے بچے کے دل میں ایسی گرہ پڑ جاتی ہے جس کا نتیجہ حقارت و سرکشی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے بچے کے دل میں حسد پیدا ہو جاتا ہے جو بڑے ہونے پر اس کی بدبختی کا باعث ہوتا ہے۔ اسی طرح جس معاشرے کی بنیاد عدل و انصاف پر نہیں ہوتی بلکہ جہاں نسلی اور قومی تعصب پایا جاتا ہے، وہاں لوگوں کے دلوں میں خود بخود سرکشی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اور ان کے دلوں میں آتش حسد بھڑک اٹھتی ہے۔ مولائے متقیان امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام حسد کے نقصان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مجھے حاسدوں سے اس بات پر بہت تعجب ہوتا ہے کہ اپنے جسموں کی سلامتی سے غفلت کیوں برتتے ہیں، کیونکہ حسد جسم کو فنا کر دیتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم پلید و پس قسم کی وہ تمنائیں جو انسان کی زندگی کو تلخ کر دیتی ہیں ان کو اپنی روحانی ترقی و تکامل کی راہ میں رکاوٹ نہ بننے دیں اور اپنے افکار و خیالات کو بلند مقاصد اور اعلیٰ صفات کی طرف مرکوز رکھیں، کیونکہ شائستہ تمنائیں ہی انسان کو ایک نہ ایک دن اس کے نیک مقاصد تک پہنچا دیتی ہیں۔ نیک خصائل، اچھے صفات، شیریں کلامی اور بلند مطالب کی طرف ہمیں رغبت پیدا کرنا چاہیے تاکہ ان کی عظیم جزا اور اچھا نتیجہ ملے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم بشیر علی شگری صاحب پاکستان کے صوبہ پنجاب کے صدر مقام لاہور سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کا پرانا سامع ہوں، کچھ ذاتی مصروفیات کی بنا پر ایک عرصے سے ریڈیو تہران کی نشریات نہ سن سکا، جس کی معذرت چاہتا ہوں۔ پروگرام پابندی کے ساتھ سننے کی کوشش کرتا ہوں۔ ریڈیو تہران کے بعض پروگرام کو MP3 میں کر کے واٹس ایپ گروپوں میں بھی ارسال کرتا ہوں۔ ماہ محرم کے پروگرام بہت پسند آئے، ہمیشہ کی طرح ریڈیو تہران نے اچھے پروگرام پیش کیے۔ ویسے ریڈیو تہران کے تمام خصوصی پروگرام بہت اچھے ہوتے ہیں، صرف پروگرام کے دورانیوں کو تھوڑا مختصر کریں، زیادہ طولانی پروگرام سنے نہیں جاتے۔ ویسے مختصر اور مفید پروگرام ہی آج کل کامیاب ہیں۔ خبریں، تبصرے، سیاسی گفتگو لاجواب ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر راشد عباس صاحب کے حالات حاضرہ پر تبصروں کی تو کیا ہی بات ہے۔ آخر میں اور میرے تمام دوست دلوں کے سردار شہید قاسم سلیمانی کی خدمت میں سلام اور خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اور سامعین محترم بشیر علی شگری صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
سمن، کتاب بحر المعارف میں ایک بزرگ عالم دین سے نقل ہوا ہے کہ مجھے ایک مرتبہ حور دکھائی دی، جس کا چمکتا ہوا چہرہ اور حسن و جمال دیکھ کر میں بے خود ہو گیا۔ میں نے کہا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، خدا نے مجھے تمہارے لیے خلق کیا ہے۔ میں نے کہا کہ اس کے قریب جاؤں، لیکن اس نے دوری اختیار کی اور کہا، وصال مرنے کے بعد ہی ممکن ہے۔ میں نے پوچھا، تمہارے چہرے میں اتنی چمک دھمک اور کشش کیوں ہے؟ اس نے بتایا، یہ تمہاری آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کا کرشمہ ہے۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ تو لیجیے، اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ۔ اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی نشریات بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض بل اتخذ معينا حين برأ النسمات لم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية وانقاد كل عظيم لعظيم عظمت فلک الحمد و متواترم متسقا و متوالیم مستوسقا و صلواته علی رسوله ابدا و سلامه دائما سرمدا اللهم اجعل اول يومي هذا صلاحا واوسطه فلاحا واخره نجاحا واعوذ بك من يوم اوله فزع واوسطه جزع وآخره وجع اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواك برحمتك يا أرحم الراحمين.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تہران دے د ایران د اسلامی جمہوریت غاک